یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 24 جولائی، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام۔ گھریلو تشدد سے تحفظ کے لیے پاکستان میں قانون سازی تو موجود ہے، لیکن ان کے استعمال کا تناسب ایسے واقعات میں اتنا کم کیوں؟ ماہر قانون بولی،
ہماری سوسائٹی کا، ہماری جڈیشری کا، لا امپلیمنٹیشن کی جو ایجنسیز ہیں، ان کا رویہ ہی نہیں ایسا کہ وہ فیمل کو انکریج کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کو آ کے رپورٹ کریں۔
پاکستان کی وادی سون سے کیسر کی جھیلیں خوبصورت تو ہیں مگر سیاحوں سے خالی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سیاح نے بتایا،
جگہ بہت اچھی ہے لیکن تھوڑی سی فیسلٹیز کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آئیں، وزٹ کریں ادھر اور فیملیز کو بھی لے کر آئیں۔ صفائی کا سراؤنڈنگز کوئی بھی اچھی جگہ نہیں ہے۔
یہ اور دیگر موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد۔ خبریں آسیہ انصر کے ساتھ۔
پاکستانی اداکار و گلوکار محسن عباس حیدر کے خلاف ان کی اہلیہ فاطمہ سہیل کی شکایت پر انہیں مبینہ طور پر پستول کے ساتھ جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور امانت میں خیانت کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں تشدد یا گھریلو تشدد کے حوالے سے دفعات شامل نہیں۔ پاکستان میں خواتین پر ہونے والے گھریلو تشدد سے متعلق تفصیلات آپ پروگرام سیربین میں سن سکیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان نے ذرائع ابلاغ کے معاملات نمٹانے کے لیے میڈیا کورٹس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ان کے مطابق میڈیا انڈسٹری کے تنازعات کو ان خصوصی عدالتوں میں لے جایا جا سکے گا تاکہ فوری انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔
میڈیا کے خلاف کوئی شکایت ہے یا میڈیا کو حکومت سے کوئی شکایت ہے یا پیمرا کے ساتھ کیبل آپریٹر کو کوئی شکایت ہے، میڈیا کورٹس صرف اور صرف میڈیا ریلیٹڈ کیسز کو سنیں گی۔
ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ مذاکرات صرف اسی صورت میں ہوں گے جب اس پیشکش کو ایران کی شکست نہ سمجھا جائے۔ بورس جانسن برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ وہ کنزرویٹو پارٹی کے ارکان کے 66% ووٹ لے کر پارٹی کے سربراہ اور ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ بورس جانسن 31 اکتوبر تک بریگزٹ معاہدے پر عمل درآمد کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ فرانس کے کئی شہروں میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے باعث وارننگ کا اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ فرانس کے بعض شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ رواں ہفتے جرمنی، بیلجیم اور ہالینڈ سمیت کئی یورپی ممالک بھی شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے آسیہ انصر سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم بورس جانسن کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا، اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستانی اداکار و گلوکار محسن عباس حیدر کے خلاف ان کی اہلیہ کی شکایت پر انہیں مبینہ طور پر پستول کے ساتھ جان سے مارنے کی دھمکی دینے اور امانت میں خیانت کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تاہم ایف آئی آر میں درج دفعات کچھ اور ہی ہیں۔ تفصیل نامہ نگار عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔
محسن عباس حیدر کے خلاف لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی میں درج ایف آئی آر کے مطابق ان کی اہلیہ فاطمہ سہیل نے پولیس کو بتایا کہ ان کے شوہر نے مختلف اوقات میں انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں تازہ ترین رواں ماہ کے اوائل میں ہوا۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ محسن عباس حیدر نے گزشتہ برس نومبر میں فاطمہ سہیل کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی میڈیکل رپورٹ 26 نومبر کو بنوائی گئی اور اسے پولیس کو حال ہی میں دی جانے والی درخواست کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ انہوں نے مختلف اوقات میں کیے جانے والے مبینہ جسمانی تشدد کی تصاویر بھی پولیس کو دی جانے والی درخواست کے ساتھ لگائی ہیں۔ تاہم پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس میں جسمانی تشدد وغیرہ کی دفعات شامل نہیں ہیں۔ یہ مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 406 اور 506B کے تحت درج کیا گیا ہے، جو بالترتیب امانت میں خیانت اور دھمکی دینے پر لاگو ہوتی ہیں۔ لاہور کے کینٹ ایریا کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس انویسٹیگیشن محمد عاصم نے بی بی سی کو بتایا کہ سائلہ فاطمہ سہیل کی جانب سے جسمانی تشدد کے حوالے سے کوئی تازہ میڈیکل رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھریلو تشدد تب ہی ثابت ہوتا ہے جب اس کا میڈیکل ہو، اس ہی کی بنیاد پر معائنہ کرنے والا ڈاکٹر پولیس کو تجویز کرتا ہے کہ کون سی دفعات لاگو ہوتی ہیں۔ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ ایریا لاہور محمد عاصم نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگر محسن عباس حیدر کے خلاف لگائے گئے الزامات کے حوالے سے واضح شواہد ملے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب فاطمہ سہیل کے وکیل بیرسٹر احتشام کا دعویٰ ہے کہ محسن عباس حیدر کے خلاف اپنی اہلیہ پر تشدد کرنے کے گواہان اور مضبوط شواہد موجود ہیں۔
بھی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے۔ محسن عباس حیدر کا تعلق جس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہے پاکستان میں، اسی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے وہ لوگ جو کہ بالکل نیوٹرل ہیں، امپارشل ہیں، غیر جانبدار، انہوں نے خود آ کر گواہی دی ہے۔
تاہم مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بدھ کے روز لاہور کی ایک سیشن عدالت نے محسن عباس حیدر کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ تک پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ محسن عباس حیدر اپنی اہلیہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان میں گھریلو تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد دکھائی نہیں دیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی ماہر قانون فاطمہ بٹ سے۔
دیکھیں، اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ تو فرسٹ آف آل لاز کی امپلیمنٹیشن ہے، سیکنڈلی لوگوں کو، فیمیلز کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے لاز کون کون سے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جو ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اگر تھرڈ کیٹیگری میں کچھ فیمیلز کو جن کو اپنے لاز کی اویئرنیس ہوتی ہے وہ اپنے لاز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتی ہیں تو جو جوڈیشری ہماری ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے لائک پولیس وغیرہ، ان سے ان کو اتنی ڈسکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ آگے آنا ہی نہیں چاہتی، وہ اپنے کیسز کو رپورٹ کرنا ہی نہیں چاہتی۔ پاکستان میں جو جسٹس ہے وہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے، آپ کو بہت ٹائم لگانا پڑتا ہے اس کے اوپر، آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہونی چاہیے، جسٹس بہت زیادہ ایکسپینسو ہے پاکستان میں۔ تو فیمیل جس کو اپنے لاز کی اویئرنیس ہے، رائٹس کی اویئرنیس بھی ہے، بٹ وہ جب جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اگر وہ پولیس اسٹیشن میں گئی ہے اپنے اوپر جو اس کے اوپر وائلنس ہوئی ہے اس کو رپورٹ کرنے کے لیے، بٹ جو اس کے اوپر پولیس آفیسر بیٹھا ہوتا ہے، ایک تو وہ کنسیڈر ہی نہیں کرتا کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ایک کرائم ہے۔ اگر کسی نہ کسی طرح وہ اس کرائم کو رپورٹ کرا لیتی ہے، ایف آئی آر کرا لیتی ہے، بٹ جو سیکنڈ اسٹیج آتی ہے جوڈیشری میں، ہماری جو لوور جوڈیشری ہے اس کا بھی مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ایک لا ہے، جس کے لیے جو ہسبینڈ ہیں یا جو بھی ابیوز کر رہے اس کو اس کے اگینسٹ پروسیڈنگس ہونی چاہیے۔ تو ہماری سوسائٹی کا، ہماری جوڈیشری کا، لا امپلیمنٹیشن کی جو ایجنسیز ہیں ان کا رویہ ہی نہیں ایسا کہ وہ فیمیل کو انکریج کریں کہ ان کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ اس کو آ کے رپورٹ کریں۔
گھریلو تشدد کی صورت میں ایک خاتون کو کیا راستہ اپنانا چاہیے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فیمیلز کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو اس کا کوئی باپ یا اس کا ہسبینڈ ہے یا کوئی بھائی ہے اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تو ہماری فیمیل کو لگتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے باپ، اپنے ہسبینڈ یا اپنے بھائی کے اگینسٹ جا کے لا کو اپروچ کر سکتی ہے۔ تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ کہ اگر کسی کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے اسٹینڈ لیں، آپ کے لیے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کی اسٹیٹ نے آلریڈی لاز بنائے ہوئے ہیں، آپ جائیں، آپ پولیس کو رپورٹ کریں، لاز آپ کی پروٹیکشن کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی پولیس ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کری تو آپ جوڈیشری کی طرف چلے جائیں، لا بنتے ہیں تو سٹیزن کی پروٹیکشن کے لیے بنتے ہیں۔ تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ اپنے لاز کی اویئرنیس کے لیے خود کام کریں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے پاکستان نے کون کون سے لاز بنائے ہیں اور اگر ان کی انفرنجمنٹ ہوتی ہے تو کون کون سے فورم ہے جہاں پہ جا کے وہ اپروچ کر سکتی ہیں۔
یہ تھی ماہر قانون فاطمہ بٹ جو گھریلو تشدد سے متعلق قوانین پر روشنی ڈال رہی تھیں۔ لیکن ہمارے ملک کی وہ عورت جس پر تشدد کیا گیا ہو، وہ تمام قوانین کی آگہی کے باوجود کن مسائل سے گزرتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔
میرے خیال سے مرد کا عورت پہ تشدد کرنے کا مین ریزن یہ ہے کہ عورت مرد پہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ مرد کو پتا ہے کہ وہ اس پہ کتنا بھی تشدد کر لے مگر عورت یہیں رہے گی اور کہیں نہیں جا سکتی، اور جب وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ کے پاس یا اپنے بھائیوں کے پاس تو وہ بھی یہ کہہ کر بھیج دیتے ہیں کہ تمہیں کون سنبھالے گا، تمہارے بچوں کو کون سنبھالے گا۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا، اگر کر بھی لیتا ہے تو ساری زندگی اسے اس بات کے طانے سننے پڑتے ہیں کہ وہ طلاق یافتہ ہے، اور شادی اگر وہ دوسری شادی کرتی ہے تو اسے اپنے بچے جو ہیں لیگلی طور پہ مرد کو دینے پڑتے ہیں، اپنے ایکس ہسبینڈ کو۔ یہ بھی ہے کہ بچے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ طلاق یافتہ رہتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے مینٹیننس مانگتی ہے تو وہ بھی اتنا ایزی نہیں ہے کہ اسے مینٹیننس ملے اپنے ہسبینڈ سے، اسے لیگل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں لیگل ہیلپ فری نہیں ہے، اس کے لیے وکیلوں کی فیس وغیرہ دینی پڑتی ہے۔ سو کوئی ایسا ادارہ بھی نہیں ہے جو عورت کو سپورٹ کرے، عورت کو گائیڈ کرے۔ کچھ ادارے ہیں جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں چلا رہی ہیں، مگر وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ ہی شہر ہیں جہاں پہ یہ اویلیبل ہے۔ سو تھنگ از دیٹ کہ ہر عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ جو ہے پولیس کے پاس جائے، رپورٹ کرے یا کمپلین کرے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہی آپشن ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرے اپنے شوہر کی تشدد کو۔
یہ تھی ایک عام عورت کی رائے۔ دنیا سے ایک بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ کے نامنتخب وزیر اعظم بورس جانسن ملک کے سربراہ کی حیثیت سے سب سے بڑا چیلنج بریگزٹ درپیش ہوگا۔ بورس جانسن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اکتوبر کے آخر میں یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائیں گے، مگر ان کی پارٹی کو پارلیمنٹ میں معمولی اکثریت حاصل ہے اور بیشتر ارکان معاملے پر کسی بھی ڈیل کے حق میں نہیں ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نازش فیض سے۔
برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ کے لیے ہونے والے انتخابات میں بورس جانسن 92,000 سے زیادہ ووٹ لے کر اپنی جماعت کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں، اور اسی کی بنا پر وہ آج برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے انتخابات کے نتائج کے بعد اپنے مختصر خطاب میں سابق وزیر اعظم ٹریزا مے کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 31 اکتوبر تک بریگزٹ کا مرحلہ مکمل کر لیں گے۔ وزیر اعظم بورس جانسن اتحادیوں نے کہا ہے کہ نئی کابینہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، مگر لبرل ڈیموکریٹ کے رکن چوکا امونا کو نئے وزیر اعظم سے خاص امید نہیں ہے۔
برطانیہ کے لیے آج ایک مایوس کن اور پریشان کن دن ہے۔ کل بورس جانسن کو وزارت عظمیٰ کے انتخابات میں کامیاب ہوتے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک سرکاری اسکول کا بچہ ٹک شاپ کی چابیاں ملنے پر خوش ہو رہا ہو۔ ان کے لیے یہ ایک بڑا گیم ہے، مگر سنجیدہ بات یہ ہے کہ وہ جس پالیسی کو لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد ہماری معیشت کا کیا ہوگا۔
جبکہ کنزرویٹو پارٹی کے رکن جسٹین گریننگ بریگزٹ پر ایک اور ریفرنڈم کروانے کے حق میں ہیں۔
میں ان کی حمایت کروں گی، مگر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک ایسا راستہ تلاش کریں جس میں وہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلیں۔ ٹریزا مے نے کبھی اس حقیقت کا سامنا نہیں کیا کہ ان کی ڈیل کامیاب نہیں ہو سکے گی، لہذا بورس جانسن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
وزیر اعظم بورس جانسن کی فتح پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے چیف بریگزٹ نیگوشیٹر مشل بارنیے یورپی پارلیمنٹ کے ارکین سے ملاقات کر رہے ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم بورس جانسن کے بریگزٹ کے معاملے پر نقطہ نظر پر غور کریں گے۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ پیش کیا نازش فیض نے۔ برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم بورس جانسن سے متعلق ایک اور دلچسپ بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ٹیلی ویژن پر ہونے والے ایک مباحثے کے دوران بورس جانسن نے اپنے مسلمان آباؤ اجداد کا حوالہ دیا تھا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ میں نے یہی پوچھا لندن میں موجود ہمارے ساتھی ساجد اقبال سے۔
جو ان کے پردادا تھے وہ علی کمال جو ہیں وہ ایک بہت مشہور شخصیت تھے، سلطنت عثمانیہ کے دربار سے منسلک تھے، تو وہ وہاں سے چلتی ہوئی پھر کہانی جو ہے وہ آتی ہے۔ ان کی شادی جو ہے وہ ایک سوئس فرینچ خاتون سے ہوئی تھی، جو بعد میں برطانیہ میں وہ خاندان منتقل ہو گیا۔ تو ان کے دو بچے تھے، ایک عثمان علی کے نام سے نام تھا ان کا، اور ایک ان کی بہن تھی جو ان کا نام تھا سلمہ۔ تو اس تک تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ترک اور مسلمان رہتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ تبدیلی آتی ہے کہ جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے عثمان، تو ان کی جو والدہ تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد ان کی پرورش جو ہے وہ ان کی نانی نے کی، مارگریٹ جن کا نام تھا، جو ان کی پرورش ہوئی وہ برطانیہ میں ہوئی۔ جو ان کا علی کمال کے بیٹے تھے عثمان، ان کا نام چینج کر دیا اور ولفرڈ عثمان جانسن۔ وہ اس کے بعد پھر سارا سلسلہ جو آگے والا ہے وہ جانسن فیملی، ان کے بیٹے جو ہے وہ سٹینلی جانسن، اس کے بعد پھر بورس جانسن، ان کے بھائی جو جانسن، ان کی بہن جو ہے وہ ریچل جانسن، وہ جو ہے وہ سارا یہاں پہ رہا۔ ان کی جو بہن تھی اس کی فیملی آسٹریلیا کی طرف منتقل ہو گئی۔
لندن سے ساجد اقبال ہم سے بات کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان لارڈز میں ٹیسٹ میچ کا آج پہلا دن ہے، لیکن آئرلینڈ کے بالرز کی عمدہ کارکردگی نے انگلینڈ کو پہلی اننگز میں صرف 85 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ٹیم مرڈہ نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے جس میں کھلاڑیوں کی شرٹس کے پشت پر نمبرز رکھے گئے ہیں۔ انگلینڈ کے فاسٹ بالرز جیمز اینڈرسن، جوفرا آرچر اور مارک ووڈ انفٹ ہونے کے سبب یہ میچ نہیں کھیل رہے، جبکہ بین اسٹوکس اور جوس بٹلر کو آرام دیا گیا ہے۔ جیسن روئے اور فاسٹ بالر اولی اسٹون اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ ریال میڈرڈ اور آرسنل کے درمیان انٹرنیشنل چیمپئنز کپ کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا، جس میں گیرتھ بیل کا گول بھی شامل تھا، لیکن اس کے باوجود ریال میڈرڈ کے مینیجر زیڈان کا کہنا ہے کہ گیرتھ بیل کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بدلا، صورتحال سب کو معلوم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گیرتھ بیل ریال میڈرڈ چھوڑنے والے ہیں۔ اینڈی مرے اپنے بھائی جیمی مرے کے ساتھ آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے ڈبلز ایونٹ میں حصہ لیں گے۔ دونوں بھائی سے پہلے 2015 کے ڈیوس کپ میں بھی ڈبلز ایونٹ کھیل چکے ہیں۔ آسٹریلیا کے کیلپ ایون نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا 16واں مرحلہ جیت لیا، تاہم فرانس کے جولین ایلا فلپ کی مجموعی برتری بدستور قائم ہے۔ دفاعی چیمپئن برطانیہ کے گیرنٹ تھامس دوسرے نمبر پر ہیں۔ ازبک پہلوان تیمازوف کو ڈوپنگ کی پاداش میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، انہوں نے لندن اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا۔ غورطلب بات یہ ہے کہ تیمازوف 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں بھی ڈوپنگ میں ملوث پائے گئے تھے اور اس میں بھی انہیں اپنے گولڈ میڈل سے محروم ہونا پڑا تھا۔ سابق اولمپئن منظور جونیئر کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سلیکشن کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلیکشن کمیٹی میں وسیم فیروز، خالد حمید اور ایاز محمود کو بھی شامل کیا گیا ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر۔ روس میں ہر سال درجنوں خواتین کو اپنے ہی بچوں کے قتل کے جرم میں سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جاننا چاہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ بڑھتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک روز پہلے واشنگٹن میں امریکی ادارہ برائے امن کی ایک تقریب کے دوران پاکستان میں میڈیا پر لگنے والی سینسرشپ، قبائلی علاقے اور افغانستان کے حوالے سے کئی بیانات دیے۔ یہ بیانات کیا تھے اور ان کے بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ جانیے اسلام آباد سے سحر بلوچ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب فوج کو سول علاقوں میں بھیجا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کی شکل میں نکلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوج بھیجی گئی اور پھر وہاں ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں پاکستانی طالبان وجود میں آئے۔ انہوں نے یہ بات اپنے دورہ امریکہ کے آخری دن منگل کو واشنگٹن میں امریکی ادارہ برائے امن کی ایک تقریب کے دوران کہی۔ تقریب میں سوال و جواب کے سیشن کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی فوج بھیجنے کا فیصلہ غلط تھا۔
We should never have sent army into the tribal areas.
انہوں نے کہا کہ فوج کو سول علاقوں میں نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ آپ جب بھی فوج کو سول علاقوں میں بھیجیں گے تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوں۔ پاکستانی میڈیا پر سینسرشپ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستانی میڈیا برطانوی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی محمد ضیاء الدین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
میڈیا انہیں کریٹیسائز کرتی ہے اس وقت جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ریسپانسبل ہو گیا ہے۔ وہ اپنا میرے خیال ذہن میں کمپیئر کرتے ہیں ان کی جو پروموشن میڈیا نے کیا تھا ڈیورنگ دا پیریڈ اسٹرگل فار پولیٹیکل، ان کی سیاسی اسٹرگل کے دوران میں، تو اس سے وہ کمپیئر کرتے ہیں آج کی میڈیا کی اپروچ ٹوڈز دا گورنمنٹ آف دا ڈے جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میڈیا زیادتی کر رہا ہوں ان کے ساتھ۔
افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ 19 سال سے جاری افغانستان کی جنگ کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ سحر بلوچ، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال کے 6 ماہ کے دوران مجموعی طور پر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 371 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کیا کہا، بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے بلوچستان میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹ پیش کی. انہوں نے الزام عائد کیا کہ 6 ماہ کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا.
جنوری 2019 سے لے کر مئی جون تک 6 مہینوں میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف علاقوں سے کاروائیوں میں 371 افراد کو ماورائے عدالت گرفتار کیا گیا، جن میں ضعیف العمر، بچے، نوجوان خواتین بھی شامل تھے. ان 6 مہینوں کے اندر مختلف کاروائیوں میں 158 افراد قتل کیے گئے ہیں.
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دوران اجتماعی قبر بھی دریافت ہوئی، لیکن وہاں سے برآمد ہونے والی لاشوں کی ڈی این اے نہیں کرائی گئی.
مئی جنوری کے 8 تاریخ کو دشت کے علاقے سے اجتماعی قبریں بھی دریافت ہوئی، جن کی شناخت کے لیے ایلکانے نے ڈی این اے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن حکومت کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے متعلقہ لاشوں کی شناخت ممکن نہ ہو سکی.
تنظیم کی جانب سے میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا.
بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر میڈیا کی خاموشی نے انسانی المیا کو نہ صرف جنم دیا ہے بلکہ اسے مزید تقویت فراہم کیے.
ان الزامات پر بلوچستان حکومت کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے متعلقہ سرکاری حکام سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا. تاہم اس سے قبل سرکاری حکام سیکورٹی فورسز پر لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے اب رخ صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں کا، جہاں ڈالے گئے ووٹوں کی شرح نکالنے کا طریقہ مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ استعمال کیا گیا ہے. حالیہ انتخابات میں 2 حلقے ایسے ہیں جہاں عام طور پر شرح نکالنے کا فارمولا استعمال کیا جائے تو تناسب 10% سے کم آتا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
قبائلی علاقوں کے 16 حلقوں میں خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح الیکشن کمیشن کے مطابق حوصلہ افزا رہی ہے. بعض حلقوں میں جیسے کرم ایجنسی میں خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح 44% سے زیادہ بتائی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع خیبر کی عہدیدار جمائمہ افریدی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے انتخابات سے پہلے گھر گھر جا کر خواتین کو ووٹ کی اہمیت سے آگاہ کیا تھا.
ان تمام کوششوں کے باوجود بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی یہ بھی کوشش تھی کہ اس بار خواتین ووٹ ہی کاسٹ نہ کریں، لیکن الحمدللہ ہماری جو کوشش تھی وہ ضائع نہیں گئی. اس بار بہت بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی.
دوسری جانب ڈالے گئے ووٹوں کی شرح نکالے جانے کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مردوں کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی شرح کل رجسٹرڈ ووٹوں سے نکالی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح کل ڈالے گئے ووٹوں سے نکالی گئی ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ شمالی وزیرستان کے حلقہ پی کے 112 میں مردوں کے کل ووٹوں کی تعداد 117,811 ہے اور یہاں کل ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 31,910 ہے. اس کے لیے عام طور پر جو فارمولا استعمال ہوتا ہے اس کے تحت ڈالے گئے ووٹ تقسیم کل ووٹ ضرب 100، اور اس حساب سے نتیجہ 27% سے کچھ زیادہ آتا ہے. اب اسی حلقے میں خواتین کے کل ووٹوں کی تعداد 61,313 ہے اور یہاں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد 4,470. اس کے لیے اگر مردوں والا فارمولا ہی استعمال کیا جائے تو جواب آئے گا 7.3، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر یہ 12.3 لکھا گیا ہے، اور اس کے لیے خواتین کے ڈالے گئے ووٹ مردوں اور خواتین کے کل ڈالے گئے ووٹوں سے شرح نکالی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے ترجمان سہیل احمد کا کہنا ہے کہ ڈالے گئے ووٹوں کی شرح تناسب دونوں طریقوں سے نکالی گئی ہیں.
تو یہ اس لیے کہ جو قانون میں ہے وہ ڈالے گئے ووٹوں کی شرح کے حساب سے ہے. اب رجسٹرڈ ووٹرز پہ تو ظاہری بات ہے یہ کم ہی آتا ہے, یعنی کم ہی شمار ہو سکتے ہیں, لیکن ڈالے گئے ووٹوں کی بنیاد پر ہم اس کو لیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں 10% سے کم ووٹ ریکارڈ ہوں.
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عہدیدار سائمہ منیر کا کہنا ہے کہ شرح تناسب نکالنے کے طریقے میں فرق ضرور ہے, لیکن یہ قانون کا حصہ ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ سب دیکھنا چاہیے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اگر آپ نے کبھی پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سے لاہور براستہ موٹر وے سفر کیا ہے تو کوہستان نمک کے وسیع پہاڑی سلسلے سے تو یقیناً گزرے ہوں گے. نمکین پانی سے بھری قدرتی جھیلوں والے اس سرسبز علاقے کو مقامی زبان میں موروں کی وادی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے, لیکن قدرتی حسن سے مالا مال یہ جگہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بننے میں اب تک ناکام کیوں رہی ہے, یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی منزہ انوار نے.
اگر آپ نے کبھی اسلام آباد سے لاہور براستہ موٹر وے سفر کیا ہے تو کوہستان نمک کے وسیع پہاڑی سلسلے سے تو یقیناً گزرے ہی ہوں گے. نمکین پانی سے بھری قدرتی جھیلوں والے اس علاقے کو مقامی زبان میں موروں کی وادی کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس کی ایک اور وجہ شہرت نمک کی کانیں بھی ہیں. پنجاب کے ضلع چکوال میں یہ وادی اسلام آباد سے 290 کلومیٹر اور M2 موٹر وے سے 30 منٹ کی مسافت پر واقع ہے. یہ وادی کلرکار سے شروع ہوتی ہے اور یہاں آنے والے زیادہ تر سیاح اپنے دورے کی شروعات پہاڑ کی چوٹی پر واقع آہو باہو یا موروں والی سرکار کے مزار سے کرتے ہیں. یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی کے دونوں پوتوں کی قبریں موجود ہیں. پہاڑ پر موجود مزار اور نیچے جھیل کے درمیان میں تخت بابری موجود ہے. یہاں لگی تختی کے مطابق مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی فوج نے چٹان تراش کر بابر کے لیے ایک تخت بنوایا جس پر کھڑے ہو کر مغل بادشاہ اپنی فوجوں سے خطاب کیا کرتا تھا. تخت سے نیچے اتریں تو اسی سڑک پر جھیل کی پارکنگ ہے. موسم اور جگہ کے لحاظ سے پارکنگ خاصی ویران نظر آئی, بس اکا دکا گاڑیاں ہی کھڑی تھیں. یہاں ہمیں راول پنڈی سے آئے مرزا فیصل ملے, جن کا کہنا تھا
سیف حکومت تھوڑا سا اگر یہاں پہ توجہ کرے اور ریسٹورینٹس وغیرہ اور ہوٹلز مینٹین کر لیں تو دس از دی بیسٹ پوائنٹ ٹو وزٹ ان سمرز.
پارک سے نکل کر جھیل کی جانب مڑے تو ایک شدید قسم کی بو آپ کا استقبال کرتی ہے. بے شمار لمبی لمبی جھاڑیاں, کائی, مری ہوئی مچھلیاں اور گندگی جھیل میں اڑتے خوبصورت بگلوں کی اٹکیلیوں کو ماند کر دیتے ہیں.
بوٹ رائڈنگ میں بہت مزہ آیا, لیک دیکھنے کو ملی, کیونکہ یہاں پہ تو آپ کھڑے کو لمیٹڈ ویو ہوتا ہے نا پانی کے لحاظ سے. اب باقاعدہ پانی کے قریب ہو کے دیکھا, لیکن سیف اس لیے نہیں تھی کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کوئی جیکٹس وغیرہ نہیں دی, حالانکہ وہاں دو پڑی ہوئی تھی. یہاں پہ ہائیجین کے حوالے سے بھی بڑا مسئلہ ہے.
اگر آپ بو برداشت کر سکتے ہیں تو یہاں پر خودکار پیڈل والی کشتیوں اور موٹر بوٹ سے چلنے والی کشتیوں کا انتظام بھی موجود ہے جس میں آپ جھیل کا چکر لگا سکتے ہیں. لیکن کلرکار سے آگے اس سے زیادہ خوبصورت اور بڑی جھیلیں موجود ہیں, تو کلرکار آنے والے سیاح آگے موجود جھیلوں کا رخ کیوں نہیں کرتے؟
جگہ بہت اچھی ہے لیکن تھوڑی سی فیسیلٹیز کرنی چاہیے تاکہ ہم اور آئیں وزٹ کریں ادھر اور فیملیز کو بھی لے کر آئیں. صفائی کا سراؤنڈنگز کوئی بھی اچھی جگہ نہیں ہے.
حکومت کی عدم توجہ کے باعث قدرت کے یہ انمول شاہکار سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ بربادی کی جانب گامزن ہے.
یہ تھی ہماری ساتھی منزہ انوار. اس کے ساتھ ہی سیروین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نازش ظفر, پروڈیوسر نازش فیض اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق. ہدا اکرام اور سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت. جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ آسیہ انصر سے.
پاکستانی اداکار و گلوکار محسن عباس حیدر کے خلاف ان کی اہلیہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لاہور کے تھانہ ڈیفینس میں درج ہونے والی ایف آئی آر میں تشدد یا گھریلو تشدد کے حوالے سے دفاعات شامل نہیں. چین میں لینڈ سلائڈ سے ایک گاؤں کے 20 گھر مٹی تلے دب گئے ہیں. حکام کے مطابق کم از کم 11 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہیں. امدادی اداروں نے اب تک 11 افراد کو ریسکیو کر کے بچا لیا. فیس بک نے امریکہ کے وفاقی تجارتی کمیشن کے خلاف $5 ارب جرمانہ عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ جرمانہ صارفین کی معلومات کے غلط استعمال کرنے کی تحقیقات کے بعد عائد کیا جا رہا ہے. جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ روس کے ایک فوجی اہلکار نے جنوبی کوریا کی وزارت دفاع سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کو نادانستہ اور تکنیکی غلطی قرار دیا ہے اور مکمل جانچ پڑتال کا یقین بھی دلایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.